پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ قبل اس کے ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں، ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ آپ 0800-777-89 پر مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے خیالات اور اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں۔ اب وہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد صاحب اور ڈاکٹر توصیف احمد صاحب۔ ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اب تحریک انصاف تقریباً آخری مراحل میں ہے حکومت سازی کے، اور بلوچستان میں بھی ان کا معاہدہ ہو گیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ، اور کے پی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے 13 اگست کو۔ لیکن یہاں واشنگٹن کا ایک تھنک ٹینک ہے ہٹسن انسٹیٹیوٹ، وہاں پر مقررین میں فلوریڈا یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد تقی اور امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی شامل تھے، جن کا کہنا تھا کہ عمران خان نے چھوٹی پارٹیوں اور آزاد امیدواروں کے ساتھ جو اتحاد بنایا ہے وہ ایک کمزور حکومت ثابت ہوگا، اور سینٹ میں پاکستان تحریک انصافی اقلیت فیصلہ سازی اور قانون سازی کی راہ میں رکاوٹ بنی رہے گی، تاہم ایک کمزور حکومت مقتدر قوتوں کے مفاد میں ہے۔ سلمان عابد صاحب، آپ کیا کہیں گے، آپ کا کیا کمنٹ ہے اس کے بارے میں؟
دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف بنا لے گی، اس کے سامنے چیلنج یہی ہے جو بات آپ نے کی ہے کہ جو اس وقت ان کے پاس عددی تعداد ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کر سکیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں پیپلز پارٹی کی خاص طور پہ حمایت درکار ہوگی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے ہیں، خاص طور پہ زرداری صاحب کی سیاست کے تنازل کی وجہ سے، وہ بہت گہرے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو نئے گروپس، جن کو آپ نے کہا کہ چھوٹے گروپس ہیں، ان کے ساتھ مل کر جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ کس طرح سے چیزوں کو ٹیک آف کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ جو پہلے 2-3 مہینے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی فیوچر گورنمنٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے، جس سے ہمیں اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ اس حکومت کی فیوچر ڈائریکشن کیا ہے، اور جو ایک پرسپشن بنے گا حکومت کا وہ کس حد تک آگے لے کے چلیں گے، عالمی دنیا سے کیا رسپانس ملتا ہے، پاکستان کے اندر سے کس طرح سے وہ گورننس کے ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں، اور یہ جو پرسپشن کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹی مطلب سائز آف حکومت چھوٹا ہوگا، زیادہ وزرا کی تعداد نہیں ہوگی، سادگی ہوگی، اور بڑے بڑے جو عمارتیں ہیں ان کو ہم کسی اور اس میں استعمال کریں گے، تو اس سے ایک پرسپشن تو بلڈ کر سکیں گے۔ لیکن ان کو اب ان کے جو ایک اور چیلنج جو یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بن گیا ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی حکومت بنی نہیں ہے لیکن ایک الائنس پہلے سے ان کے سامنے آ چکا ہے جو انتخابی دھاندلی کو بنیاد بنا کر انہیں ٹف ٹائم دینا چاہتا ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ بڑا میچیور رویہ ہے، ابھی انہوں نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو پی ایم ایل این نے اختیار کیا ہوا یا جے یو آئی نے یا متحدہ مجلس عمل کا یا عوامی نیشنل پارٹی کا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پورا اسپیس تو ان کے پاس عمران خان کے پاس ہوگا، اگر وہ اس اسپیس کے ساتھ کوئی مہاجرائی پیدا کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں اور اپنی گورننس کے ایشوز کے اوپر جو ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر آگے بڑھتے ہیں، اور انہیں اگر ان ایشوز سے پیپلز پارٹی سمیت کسی کا بھی تعاون ملتا ہے اور اس کو وہ اویل کرتے ہیں اور اپنی اس پرانی ڈگر پہ نہ رہیں کہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس میں بڑا پوٹینشیل ہے، کیونکہ عمران خان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ وہ کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب تبدیلی اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ اپوزیشن میں تھے تو باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، اب جب آپ حکومت میں آئے ہیں تو حکومت چلانا ذرا مشکل ہے، اور آپ نے اس کا ایک عملی نمونہ دیکھا ہے کہ جس دن سے یہ الیکشن ختم ہوئے عمران خان نے ابھی تک کسی کی مخالفت میں نہ کوئی ٹویٹ کیا ہے، نہ کوئی بیان بازی کر رہے ہیں، نہ انتخابی دھاندلی کا شور مچانے والوں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، تو ایک میچیورٹی تو انہوں نے شو کی ہے، اب اس میچیورٹی کو وہ کیسے لے کے آگے چلتے ہیں وہ ایک بڑا چیلنج ہوگا، لیکن بہرحال یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت ماضی کی حکومت سے ذرا مختلف ہوگی، اور خاص طور پہ جو گورننس کے ایشوز ہیں اس میں ان کی کلیئرٹی موجود ہے، اور انہوں نے جس انداز سے اپنی پارلیمانی پارٹیوں سے کہا ہے کہ اگر ہم نے بھی وہی ٹریڈیشنل پالیٹکس کی جو ماضی کی جماعتیں کرتی رہی ہیں تو ہمارا حشر بھی ان سے زیادہ برا ہوگا، تو اس لیے ایک انڈیکیشن ان کے پاس ہے، اور عمران خان کیونکہ چیلنجز کے اندر فائٹ کرنے کے بڑے شوقین ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے ایک اچھی پازیٹیو کہ وہ کچھ چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں گے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنی ان اپوزیشن جماعتوں کو کیسے انگیج کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو سیٹل نہیں ہونے دیں گی، یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ کوشش کریں گی کہ شروع میں اس پرسپشن کو بلڈ کر دیا جائے کہ عمران خان کی حکومت بھی کمزور ہے اور یہ مینڈیٹ بھی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے، تو ایک ٹکراؤ کی فضا ہوگی، اس ٹکراؤ کی فضا میں وہ کیسے ایک مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، اور یہ جو چھوٹے گروپس آئے ہیں جن کو انہیں کہیں نہ کہیں حکومت کا حصہ بنانا ہوگا، وہ خود ان کے ساتھ کتنا لمبا چلتے ہیں، یہ خود ایک بڑا کریٹیکل سوال ہے۔
ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر توصیف صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں بھی آج مظاہرے ہوئے ہیں، اس سے پہلے اسلام آباد میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور جگہوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مظاہرے امپیکٹ کر سکیں گے اس کی ایبلٹی کو تحریک انصاف کی حکومت سازی کی اور پھر بعد میں قانون سازی کی؟
دیکھیے، یہ جو مظاہرے متحدہ اپوزیشن نے کیے ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام کے کارکن زیادہ متحرک ہیں، یہ بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گے عمران خان کی حکومت اور پالیسیوں پہ۔ جہاں معاملہ قانون سازی کا، تو قانون سازی پہ تو یقیناً متحدہ اپوزیشن اثر انداز ہوگی، کیونکہ سینیٹ میں متحدہ اپوزیشن کو اکثریت ہوگی، اور ان کے اس بات کا بھی امکان ہے کہ تحریک انصاف کے حامی جو چیئرمین ہیں سینیٹ کے، سنجرانی صاحب، وہ ہٹا دیے جائیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہو جائے۔ مگر اصل جو تضاد ہے، جو پرابلم بنے گی، وہ عمران خان کی اپنی پارٹی کے اندر اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ بنے گی، دوسرے پاکستانی فوج کے ساتھ ملے کے تعلقات کے حوالے سے بنے گی کہ انہیں کس حد تک اسپیس مل سکتی ہے۔ اس وقت شروع کا جو پچھلے ایک ہفتے کی جو صورتحال ہے، اس میں یہ ہے کہ عمران خان کی خواہش تھی کہ جو ان کی حلف برداری کی تقریب ہو، اس کے اندر فارن ڈگنیٹیز آئیں، خاص طور پہ بھارت سے کھلاڑی آئیں، اداکار آئیں، سیاسی رہنما آئیں، ان کی مودی سے بات بھی ہوئی تھی، وہ برطانیہ میں بھی ان کی بہت اچھی گڈ ول ہے، وہ وہاں سے بھی لوگوں کو بلانا چاہ رہے تھے، مگر فارن آفس نے شاید اسے ویٹو کر دیا، تو یہاں سے ان کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اختر مینگل سے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے میں ایک بنیادی مسئلہ مسنگ پرسنز کا ہے، اور مسنگ پرسنز کا معاملہ جی ایچ کیو سے منسلک ہے، اور یہ بڑا مشکل ترین معاملہ ہے۔ اب عمران خان کیسے اس کو حل کر پائیں گے مسنگ پرسن کے مسئلے کو، یہ بہت ملین ڈالر کا سوال ہوگا۔ یہی صورتحال ان کی کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، کہ ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے نو نکات پہ ایگریمنٹ کیا ہے، اور یقیناً عمران خان کراچی کو اچھا پیکج دے سکیں گے، مگر ایم کیو ایم کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اچھی اتحادی نہیں رہی ہے، اور خود ایم کیو ایم کے اندر خاصی مخالفت ہے عمران خان سے اتحاد کے حوالے سے، فاروق ستار اسے چیلنج کر رہے ہیں، اور خود تحریک انصاف میں بھی ہے، تو یہ معاملہ سارا جا کے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، کہ اسٹیبلشمنٹ ہی طے کرے گی کہ عمران خان کی حکومت کی سمت کیا ہو، اور جب چاہیں گے وہ اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں گے۔ ہمیں 1988 کی بنظیر حکومت کا ماڈل نظر آتا ہے، جو اس طرح اتحادیوں کے ساتھ بنی تھی، اور وہ اسی طرح 18 مہینے مشکلات کے شکار رہی، مگر یہ نہیں ہوگی اتنی زیادہ مشکلات کے شکار، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ پاپولرزم کا ماڈل جو کہ سابق فوجی جنرلوں نے کریٹ کیا ہے، جنرل حمید گل نے، یہ کسی طرح گورننس پہ جو اسپیس پیدا ہوئی ہے اس کو استعمال کرے اور کچھ عرصے چلائے، تو یہ کمزور حکومت چلے گی، مگر وہ نہیں ہوگا جس کا دعویٰ عمران خان الیکشن سے پہلے کرتے رہے۔ بہرحال سلسلہ آگے بڑھے گا، اور اس بات کا امکان ہے کہ کچھ گورننس آ جائے، کچھ شعبوں میں بہتری آ جائے۔ متحدہ اپوزیشن تو یا تو پارلیمنٹ میں شور مچائے گی یا مظاہرے کرے گی، اس سے کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں جو اپوزیشن کا کردار اسی وقت متحرک ہوتا ہے جب اس کے پیچھے پاکستان کی فوج ہوتی ہے، تو جب تک پاکستان کی فوج اپوزیشن کی سرپرستی نہیں کرتی، تو اس وقت تک عمران خان کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا۔
اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر کلیم اللہ صاحب نے، بلوچستان یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ جو الائنس ہوا ہے تحریک انصاف کا، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر توصیف احمد صاحب نے بھی کہا اور سلمان عابد صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، کہ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مسنگ پرسنز کا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد وہاں پر تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہوگی کہ اپنی مرضی کی حکومت بنا سکے وہاں پر؟
دیکھیے، یہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا، یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ یہاں جو بلوچ ریزسٹنس کرنے والے مختلف گروپ تھے، یا وہ جو نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد اس کی پولیٹیکل ڈائنمک چینج ہوئی تھی، وہ سینکڑوں لوگ ہیں جو مسنگ ہے، اور وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالومنٹ ایجنسیز کی ہے، تو انڈائریکٹلی فوج کی ہے، تو یہ یقیناً عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے۔ یہاں چونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو فیڈرل گورنمنٹ کو کی فارمیشن کے لیے ایم این اے کی ضرورت تھی, تو اب مصلحتاً شاید انہوں نے اس کو قبول کیا ہے, لیکن اس کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. خود سردار اختر جان مینگل جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو عمران خان کو ٹائم دیں گے, اگر انہوں نے اس پہ کمٹمنٹ کو پورا کیا تو ہم اس کو کیری آن کریں گے, اگر نہیں کیا تو اس کا خود سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے فیصلے پہ سوچ سکتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے یقیناً, یہاں بی این پی ہو چاہے کراچی کے میں سندھ میں ایم کیو ایم ہو, تو ایسے اپنی وہ فگر پورا کرنے کے لیے انہوں نے کمٹمنٹ یا وعدے تو کیے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمل کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے.
اچھا جی, یہ بتائیے پروفیسر صاحب, یہ بتائیے کہ جو پرو پیپل تحریک انصاف گورنمنٹ ہوگی بلوچستان کی, اس کو اسمبلی میں کوئی بڑا چیلنج درپیش ہوگا؟
دیکھیے, صبح ہمارے صوبے میں جو بی این پی ہے وہ اس کا الیکشن میں پورا مقابلہ بلوچستان عوامی پارٹی باپ کی ہوئی تھی, اور وہ یقیناً اس کے خلاف, اور آپ بھی وہ بات کر رہے ہیں, اس کے اکثر جیتے وہ چین کے لے گئے, اور پی ٹی آئی بھی زیادہ یہاں جو صوبے کی پی ٹی آئی ہے یار محمد رین اور دیگر ممبران, وہ بھی باپ کے حکومت سے وہ اس طرح سے ایگری نہیں ہے جس طرح کے دو الائنسز کرتے ہیں. خود یار محمد رین یا پی ٹی آئی کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ خود لیڈ کرے حکومت بنانے میں, لیکن وہ ظاہر ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے جام کمال اور دیگر نے وہ اس کو وزیر اعلی کی نامزد کیا ہے. تو یہ جو بلوچستان کی حکومت ہوگی, جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے مخلوط حکومت ہوگی, جو بڑی زیادہ بہتر طریقے سے اس کی پرفارمنس مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ یہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے اس کے بنا الیکشن سے صرف 1.5 مہینے پہلے اس کے بنا کے وہ الیکشن کو شامل کر کے, اب ہر ایم پی اے چاہ رہے کہ وہ منسٹر بنے, ہر ایم پی اے چاہ رہے کہ وہ ایڈوائزر بنے, ایون جو باپ کے پارٹی کے ایم پی اے جو کنٹیسٹ کرے جو ہار چکے ہیں وہ بھی حکومت میں حصہ چاہ رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں, حکومت منسٹری کے بغیر نہیں رہ سکتے, تو اس کے لیے یقیناً بلوچستان عوامی پارٹی یا پی ٹی آئی اس حکومت کو چلانے میں اس کو بہت مشکلات ہوگی. وہ کہ اس کی تعداد ہے, ان کے پاس اسٹرینتھ ایم پی ایس کے شکل میں ہے, لیکن وہ جو ٹرسٹ ہے جو کمٹمنٹ ہے وہ مجھے اس میں فقدان نظر آ رہا ہے, اس کو مکمل کرنے میں اس کو مشکلات پیش آئے گی.
بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب. ایک آخری بات آپ یہ اور فرمائیے کہ کے پی میں خاص طور پر جو صورتحال اس وقت, وہاں پر ظاہر ایک امیدوار اور بھی تھے چیف منسٹرشپ کے, لیکن قرائے فال کسی اور کے نام نکلا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی پی ٹی آئی کے لیے وہاں پر پولیٹیکل پرابلمس ہوں گی؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ عمران خان نے اس کو سمیل کر لیا تھا کہ اگر وہ عاطف خان کو وہاں پہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ نامزد کریں گے تو جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں پرویز خٹک صاحب اور اسد قیصر وغیرہ وہ ان کو قبول نہیں کریں گے, تو اس سے نئی گروپ بندی پیدا ہوگی, اور یہ کیونکہ جو محمود خان آئے ہیں یہ بنیادی طور پہ پرویز خٹک صاحب بھی اس کی حمایت کرتے رہے ہیں, اور ان کا خیال تھا کہ جی آصف کے مقابلے میں ان کی حمایت کی جائے, تو میرا خیال ہے بختی برہان تو انہوں نے ٹال لیا ہے. عمران خان نے پرویز خٹک کو وزیر نہ بنا کر اگر کوئی مسئلہ پیدا ہونا تھا تو وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے آصف خان کا نام وڈرا کیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, عمران خان نے دونوں جگہ پر پنجاب کی پارلیمانی پارٹی میں بھی اور کے پی کی پارلیمانی پارٹی میں کہا ہے کہ یہ جتنی تقرریاں ہو رہی ہیں یہ عارضی ہیں, ہم لوگوں کی پرفارمنس دیکھیں گے, لوگ ڈلیور کر رہے ہوں گے تو یہ کنٹینیو کریں گے, ادروائز ہم تبدیل کر دیں گے. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ آگے جا کر بھی آصف خان بھی سامنے آ سکتے ہیں اگر کوئی بڑا کرائسس کریٹ ہونے کی کوشش ہوتی کی گئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. کے پی کے میں ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ تین جو دو بڑی پارٹیاں ہیں متحدہ مجلس عمل جس میں خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی اسمن یار ولی, وہ جو ریزسٹنس کریں گے وہ کے پی کے اندر پارلیمنٹ سے باہر ان کے لیے پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آپ نے دیکھا جو احتجاج ہو رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو دلچسپی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی اور اسمن یار ولی کی پارٹی کی زیادہ نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ بالکل آؤٹ ہوئے ہیں پالیٹکس سے اپنی کے پی کے اندر سے. وہ ایک چیلنج ہوگا عمران خان کے لیے کہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ کے طور پر جتنے لوگوں کے نام آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک نیا نام آج ڈسکس ہوا ہے مراد راز کا, جو پرانے نظریاتی کارکن ہیں, دو دفعہ وہاں سے صوبائی اسمبلی کے منتخب ہوئے ہیں, پڑھے لکھے نوجوان ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہاں پر بھی شاہ محمود اور قریشی اور جہانگیر ترین کے مقابلے میں ایک ایسے بندے کو لانا چاہتے ہیں جو پیورلی ڈلیور کر سکے, کیونکہ ان کی بنیادی, اور کل انہوں نے کہا کہ ہماری پانی پت کی جنگ ہے اور ہمیں یہاں ڈلیور کرنا ہے, ادروائز ہمارا حال ٹھیک نہیں ہوگا. تو کلیئرٹی عمران خان کے مائنڈ میں ہے, لیکن جو فیصلے وہ کر رہے ہیں اب اس سے فیصلوں سے وہ کیا نکال سکیں گے وہ آنے والا وقت ضرور ثابت کرے گا.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, اور ہمیں جوائن کیا اس وقت عقیل سوزی صاحب نے. عقیل سوزی صاحب یہ بتائیے, ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے, آپ کی لائن نہیں مل رہی تھی, کہ اس وقت کے پی میں کیا چیلنجز درپیش ہیں عمران صاحب کی اب ان تحریک انصاف کو, خاص طور پر مولانا فضل الرحمان اور دائیں بازو کی دوسری پارٹیوں کی جانب سے؟
بالکل جعفر صاحب, یہاں پر تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے غیر متوقع طور پر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو ووٹ دیا ہے, اور اس طرح سے دیا ہے کہ شاید اس کا اندازہ ان کو خود بھی نہیں تھا. جہاں تک خیبر پختونخوا کے چیلنجز کا تعلق ہے, آپ کو پتا ہے کہ چند سال پہلے یا چند مہینے پہلے مرجر ہوا ہے فاٹا کا خیبر پختونخوا کے ساتھ, اور فاٹا کی ایشوز کا آپ کو مجھے زیادہ پتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایشوز ہے, یہاں پر انٹرنیشنل اسٹیک ہے, ان کے اپنے شیئرز ہیں, ان کی اپنی برانچز ہیں. تو سب سے بڑا ایشو تو فی الحال خیبر پختونخوا کی حد تک تو یہی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کریں گے. الیکٹری کا ایشو ہے, اس کے علاوہ افغانستان تک خیبر پختونخوا کی بارڈر کی ایکسٹینشن ہوئی ہے. مجموعی طور پر جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ اب بھی ہمیں عمران خان کے لیے جو ایک چیلنج نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ فارن پالیسی کا تعین کس انداز میں کریں گے, پاکستان پر جو پریشر ہے اس کو نکالنے کے لیے یہ کیا اقدامات کریں گے, یہ جو ایک تاثر ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی ہے, کیا خارجہ پالیسی پارلیمنٹ سے رہے گی, خارجہ پالیسی وزارت خارجہ کے ذریعے چلائی جائے گی, یا جو روایتی ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ان کو فالو کیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ تمام چیلنجز اپنی جگہ پر موجود ہے, مگر ساتھ میں جو اقتصادی حالات ہیں پاکستان کے, اور عمران خان صاحب نے جو توقعات لوگوں کو لوگوں کی بنائی ہے اپنی حکومت کے بارے میں, اپنے بارے میں, اور اس کا حاصل پھر ہم نے خیبر پختونخوا میں گزشتہ پانچ سال میں لے کر دی ہے, میرے خیال میں چیلنجز بہت زیادہ ہے, اس کی تیاری ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور انٹرنیشنل فورسز کا یا انٹرنیشنل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک امریکن ڈیلیگیشن نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے, چائنا کے سفیر نے بھی ملاقات کی ہے, ایران کے سفیر نے بھی ملاقات کی ہے, عرب امارات کے سفیر نے بھی ملاقات کی ہے. انٹرنیشنلی تو ان کو ویلکم کیا گیا ہے, مگر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعین وہ کس طرح کریں گے, اور جو فائنینشیل کرائسس ہے اس سے اس کو کس طرح نکالیں گے, میرے خیال میں یہ ان کے بڑے چیلنجز ہیں. اور سب سے بڑا ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو اپوزیشن متحد اگر ہو گئی کل کے شو میں, اگر کے اپوزیشن لیڈروں کی تعداد زیادہ تھی اور کارکن کم تھے, اس بنیادی وجہ یہ تھی کہ جے یو آئی کا یہ ایک انیشیٹو تھا جس پر انہوں نے کال دی تھی, باقی پارٹیاں اگر اکٹھی ہو گئی, اور جس طریقے سے کل بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں سابقہ پاٹا میں روڈ کو بلاسٹ کیا گیا اور جو لیجر جماعت کیا گیا, تو میرے خیال میں ان کو ایک سخت اور متشدد اپوزیشن کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
بہت شکریہ عقیل سوزی صاحب, اور سامعین ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب, ممتاز ماہر معاشیات ہیں اور پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر ہیں, وہ ہم اس سے گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے یہ وارن کیا ہے کہ اگر چین کے لیے قرضے واپس کرنے کے واسطے آئی ایم ایف سے قرضے طلب کرے پاکستان, تو اس کو نہ دیے جائیں. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سنتے ہیں. جلیل صاحب کی ہمارے ساتھی ہیں, جس کے بعد ڈاکٹر اشفاق سے ہم کمنٹس لیں گے.
پاکستان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے مجموعی قرضوں میں ہونے والے بتدریج اضافے اور بیرونی ادائیگیوں کے توازن کے چیلنج کے پیش نظر اسلام آباد کو ایک بار پھر عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کی طرف سے رواں ہفتے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے چین اقتصادی راہداری منصوبوں کی وجہ سے پاکستان پر ناقابل برداشت قرضوں کے بوجھ سے متعلق ظاہر کیے جانے والے خدشات کو دیکھ لیا ہے۔ تاہم بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سی پیک منصوبوں کے لیے فنڈز ان مالیاتی پیکج کا حصہ ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان حکومت کی سطح پر فراہم کیے جا رہے ہیں، اور ان میں چین کی حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی اعانت بھی شامل ہے۔ تاہم ان قرضوں کی ادائیگی مستقبل قریب میں شروع نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو یہ کہہ چکے ہیں کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف پاکستان کی نئی حکومت کو کوئی ایسا بیل آؤٹ پیکج نہ دے جس کے فنڈز چین کا قرضہ ادا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ بعض اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کے سارے پر قابو پانے کے لیے ایک بار پھر آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش ہو سکتی ہے، اور ان کے بقول اگر اس حوالے سے کوئی دقت ہوگی پاکستان چین یا اپنے دوست ملکوں سے رجوع کر سکتا ہے۔
جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان کے پاس اب چوائسز کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب لائن پر ہیں آپ؟ جی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے پاس
بالکل لائن پہ
ہوں، پاکستان کے پاس چوائسز کیا ہیں اب چین کے قرضے کے بارے میں جو امریکہ نے موقف اختیار کیا ہے؟ جی
جی جی جی دیکھیں، میرے خیال میں میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ مس انفارمڈ ہوا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے، کیونکہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن میرے نزدیک ہی واز مس انفارمڈ۔ یہ تو آپ کے اس سوال کے جواب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرا خیال کہ یہ سوال، یہ جو پومپیو صاحب کے اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی ٹائمنگ بھی بہت غلط ہے، کیونکہ اگر پاکستان سوچ بھی رہا ہوگا کہ کسی سطح پہ آگے چل کے آئی ایم ایف سے رجوع کیا جائے اگر یہاں کہیں سے اور انتظامات نہیں ہو سکتے پیسے کے، تو اب ان کو دو مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ مجھے جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس اسٹیٹمنٹ نے یہ بالکل ظاہر کر دیا ہے کہ آئی ایم ایف از کنٹرول بائی دی یونائیٹڈ اسٹیٹس۔ میرے خیال میں یہ اسٹیٹمنٹ نے آئی ایم ایف کو بھی ایز اے پروفیشنل بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ اسٹیٹمنٹ ایل ٹائم تھا اور مس انفارم تھا۔
اچھا، اسد عمر صاحب جو کہ متوقع وزیر خارجہ ہے تحریک انصاف کی حکومت کے، انہوں نے یہاں پر انسٹیٹیوٹ آف پیس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس چوائسیز کم ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ یہ ایک آخری چوائس ہے ان کے پاس؟
دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو جتنا میں نے مجھے ان کا علم ہے، اسد عمر صاحب نے شروع میں تھوڑا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس ہو سکتا ہے کہ ہمیں جانا پڑے، لیکن میرا آپ کا خیال ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، سیکرٹری آف اسٹیٹ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد، ان کے اسٹیٹمنٹ میں وہ گرم جوشی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وی کین یوٹیلائز آل اویلیبل سورسز، اور اگر ضرورت پڑے تو پھر دیکھیں گے۔ تو وہ آپ اس کو اسٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی اس میں کمزوری آ گئی ہے، لیکن دیکھیں کہ آئی ایم ایف میں جانا نہ جانا یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ پاکستان مزید بھی جا رہا ہے، ابھی بھی آئی ایم ایف کے پروگرام 2016 تک تھا، تو لیکن جب اس قسم کے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آ جائے تو حکومت وقت جو ہے پاکستان میں کم سے کم وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کیا انٹینشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ کی ٹائمنگ بھی غلط تھی اور ہی واز مس انفارمڈ۔ یہ چیزیں ڈپلومیٹک سطح پہ کی جاتی ہیں، اتنا اوپن پبلک نہیں کیا جاتا۔
ڈاکٹر اشفاق، بہت شکریہ،
تجربے سے کہہ رہا ہوں جو میں نے حکومت پر گزارا ہے۔
جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز صحافی اور تجزیہ کار انور اقبال موجود ہیں، جنہوں نے اس تقریب کو کور بھی کیا جس میں اسد عمر صاحب نے خطاب کیا تھا انسٹیٹیوٹ آف پیس میں۔ انور اقبال صاحب، کیا کہنا تھا ان کا اور کیا وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے؟
دیکھیں، وہ تو ایک جنرل ڈیبیٹ تھی کہ نئی حکومت جو بن رہی ہے پی ٹی آئی کی، اس کی پالیسیز کیا ہوں گی. اس پہ جب یہ ڈسکشن کے دوران یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ اس وقت جو پاکستان کو بڑی سنگین مالی صورتحال کا سامنا ہے اور ان کو فوری طور پہ انفیوژن آف فنڈ یعنی ان کو ایسی مالی امداد چاہیے کہ پاکستان جو ہے اپنی ادائیگیاں کر سکے, اور کہا جاتا ہے کہ کم از کم پاکستان کو 12 بلین ڈالرز چاہیے, اور جیسا کہ میڈیا رپورٹ سے ظاہر ہے کہ پاکستان تقریباً اتنی رقم آئی ایم ایف سے مانگ رہا ہے. تو اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت کم از کم 2 بلین ڈالرز کا ماہانہ خسارے کا سامنا ہے, یعنی ہر مہینے پاکستان 2 بلین ڈالرز لوز کر رہا ہے, اور اس سلسلے میں ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم کچھ اداروں کے پاس جائیں اور کچھ کے پاس نہ جائیں, کچھ ممالک کے پاس جائیں کچھ کے پاس نہ جائیں, بلکہ ہمیں ہر اس سورس اور ملک پر ہر اس ادارے کے پاس جانا پڑے گا جہاں سے ہمیں امداد ملنے کی امید ہو.
اچھا, تو انور اقبال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے سبب کچھ کوئی اندازے قائم کیے جا سکتے ہیں کہ پاکستان کون سا کورس اختیار کرے گا؟
ایک بات تو واضح ہے جو کوئی انہوں نے اپنے پچھلے سٹیٹمنٹ میں کہا بھی تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جائے گا اور آئی ایم ایف سے 10 سے 12 بلین ڈالرز کا ایک پیکج لے گا 7 سال کا, اور اس پیکج میں دو مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ کے تقریباً 18% 17.8% جو شیئر ہوتا ہے آئی ایم ایف کے فنڈ میں, وہ امریکہ کو ہوتا ہے, یعنی امریکہ سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے, لہٰذا آئی ایم ایف کے کسی بھی فیصلے میں امریکہ کا جو ہے نا انفلوئنس سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور امریکی وزیر خارجہ مائیکل پومپیو نے کہہ دیا ہے کہ امریکہ کسی بھی ایسے ملک کو قرض دینے کی حمایت نہیں کرے گا تو اس پیسے کو چائنا کو ادائیگی کے لیے استعمال کرے. اگر پاکستان کو پیسہ استعمال کرے گا چائنا کو قرضے واپس کرنے کے لیے تو پھر امریکہ اس کی مخالفت کرے گا. اب یہ پاکستان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح نیگوشیٹ کرتا ہے, کیا اشورنسز دیتا ہے وہ آئی ایم ایف کو. پاکستان کو بہرحال یہ اشور کرنا پڑے گا کہ جو پیسہ پاکستان آئی ایم ایف سے لے گا, چونکہ اس میں یو ایس ٹیکس پیئرز کا پیسہ بھی شامل ہوگا, وہ کسی بھی قیمت پہ چائنا کی ادائیگی کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوا تو امریکہ مخالفت کرے گا.
لیکن پاکستان کا جو پلاننگ ڈویژن ہے اس نے تو آلریڈی بہت کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی ہے انور اقبال صاحب کہ ہم اس پیسے کو استعمال نہیں کریں گے, اور ہمارے پاس وہ ونڈو آف ٹائم کافی ہے اس سلسلے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ریئیکشن کیا ہوگا اس حوالے سے؟
نیگوشیشن ہوگی, بات چیت ہوگی, مذاکرات ہوں گے, بہت ساری شرطیں, ایک شرط انہوں نے پبلکلی کہہ دی ہے کہ بہت ساری اور شرائط ہوں گی جو پبلکلی پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہے امریکہ. مثلاً افغانستان میں ایک خاص رویے کی توقع کرتا ہے پاکستان سے امریکہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں خاص نرمی کی خواہش کرتا ہے. تو بہت سارے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے. ابھی تو حکومت بنی نہیں ہے, حکومت بنے گی پھر لوگ آئیں گے, اس کے بعد کوئی بات واضح ہوگی. ابھی تو کچھ کہنا بہت ارلی ہے, لیکن اگر یہ قرضہ ہمیں ملا بھی تو بہت ساری شرائط کے ساتھ ملے گا.
بہت شکریہ آپ کا انور اقبال صاحب, بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جناب مجید یوسف صاحب ہیں, سینئر عہدیدار ہیں انسٹیٹیوٹ آف فیس کے. مجید یوسف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے کہ اسد عمر صاحب نے جو متوقع وزیر خزانہ ہیں پاکستان کی آنے والی حکومت کے تقریر میں یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کے پاس چوائسیز ہیں اور ہم آئی ایم ایف پاس جا سکتے ہیں, لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے, پومپیو صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ایسے ملکوں کو قرض نہ دے جو اس قرض کو چین کا قرض ادا کرنے کے لیے استعمال کرے. آپ کیا کہیں گے, کیا اس سلسلے میں پاکستان کے پاس کوئی اور چوائسز ہیں؟
جی شکریہ جاوید صاحب. دیکھیے میں دو باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ اس کی وضاحت کر لیں, میرا خیال ہے پومپیو صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کا ایک مقصد تھا, اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو سگنل کیا جائے کہ پاکستان کے جو امریکہ سے معاملات ہیں اور ان میں جو پیچیدگیاں ہیں وہ اس فیصلے کا حصہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اپنی باقی آئی ایم ایف سے ڈیل اور باقی سارا کچھ کرتا رہے اور امریکہ جو چیزیں مانگ رہا ہے پاکستان سے, جو طلب کر رہا ہے, اس پہ پاکستان غور نہ کرے. تو یہ ایک مقصد میرے نزدیک یہ تھا کہ یہ بتانا کہ یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں, تو امریکہ کو کچھ ملے گا اور امریکہ اس کے مطابق لچک دکھائے گا. جہاں تک تعلق ہے چین والی بات کا, اس پہ بہت جو ہے واویلا مچا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کے جو لونز ہیں وہ اس طرح ڈیٹ ری پیمنٹ کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتے, وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو اپنی اقتصادی معاشی طور پہ کرنی پڑتی ہیں اکانومی میں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے یہاں سے پیسے لیے اور کسی اور کا واجب الادا جو قرض ہے وہ اتارنا شروع کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ چین کے جو پاکستان جو مقروض ہے چین کا سی پیک کے حوالے سے, وہ لون ابھی کافی برس بعد میچور ہوں گے, ابھی وہ نہیں دینے. تو اس بات کو چھوڑ دیجئے, جو بنیادی مقصد ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو کشیدگی جو پیچیدگی ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا جب پاکستان یہ آئی ایم ایف کا فیصلہ کرے گا. اور اسد عمر صاحب نے میرا خیال ہے سٹانس ان کا بڑا واضح رہا ہے, اور کل بھی انہوں نے یو ایس آئی پی میں یہی بات کی ہے کہ تمام آپشنز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے بہتر آپشن اس وقت کوئی نہیں ہے پاکستان کے پاس. یہ ظاہری بات ہے کہ بہرحال ایک ملک ہے, اگر آئی ایم ایف کی آپشن نہیں ہوگی تو اور حربے اپنائے گا اور طریقے اور راستے نکالے گا. انہوں نے وہ بھی بات کی اپنے کو بانڈ فلوٹ کرنے کی, ڈائسپورا کو انکریج کرنے کی, لیکن بہرحال ان میں سے کوئی چیز بھی میرے نزدیک وہ رقم پاکستان کو نہیں فراہم کر سکتی جو آئی ایم ایف کر سکتا ہے.
جیسا کہ آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ اسد عمر صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ اور بھی ریسورسز ہیں, کیا وہ ریسورسز جن سے وہ متوقع طور پر اگر آئی ایم ایف سے بات نہ بن سکے حاصل کرنے کی کوشش کریں فنڈس, تو کیا وہ فیزیبل ہوں گے ان کے لیے؟
دیکھیے میں وہی بات کروں گا, فیزیبل تو ہونے پڑیں گے. جب آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کرائسس بنا ہوا ہے, تو آپ بانڈ بھی فلوٹ کریں گے, زیادہ جو ہے وہ جو سودی اس پہ اضافہ ہے جو اس کی انٹرسٹ ریٹ ہے وہ آپ بڑھا چڑھا کے لوگوں کو انٹائز کریں گے. پاکستان نے پہلے بھی 15-20% انٹرسٹ دیے ہوئے ہیں, تو وہ تو ہوگا, لیکن یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے, یا کوئی ایسی چیز نہیں جو پاکستان کرنا چاہے گا یا اس کو کرنا چاہیے. اور اسی لیے آئی ایم ایف جو ہے میرے نزدیک پرائیورٹی ہے, اور میرا کم از کم اس پہ یہی نقطۂ نظر ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بھی ان چیزوں کو اکٹھا دیکھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ امید کریں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بلا گریز جو ہے آپ سے بات کر کے آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہیں اور امریکہ سے تعلقات خراب رہے ہیں. اس کے برعکس میں یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. بہت میڈیا اور پریس میں اس پہ بات ہوئی ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ کوئی کسی ملک کے
تابع ہیں,
کنٹرول میں ہیں, اور وہ خود جو وہ ملک کہے گا اور جو اور اس طرح ہو جاتا ہے. یہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, اور آپ کو تھوڑا سا امریکہ کی حکومت کو بھی پاکستان میں کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ امریکہ جو ہے وہ فون اٹھاتا ہے اور کہہ دیا جی یہ کر دیں, تو ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ٹیکنیکل نیگوسیشن بھی ہوگی. میرے نزدیک یہ راستہ آئی ایم ایف کا نہ تو بند ہے نہ ہونا چاہیے, لیکن بہرحال سگنل بڑا واضح ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو سیاسی مسائل ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا جب یہ فیصلہ کیا جائے.
مجید حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور سامعین ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوعات کی جانب.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. ہمارے کچھ کالرز ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے, ان کے کمنٹ سنیں گے. اسلم خان نیازی صاحب میاں والی سے. جی خان صاحب فرمائیے. جی,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم جاسر صاحب.
وعلیکم السلام.
سلطان خیل میاں والی سے بات کر رہا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ جو امریکہ نے جو سینکشن لگائی ہیں جو کہ نومبر میں جو ہے نا پورے طور پر جو ہے نافذ العمل ہوں گی, آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ پینلسٹ تو تقریباً سارے چلے گئے ہیں, جناب سے یہ سوال ہے کہ یہ اپنا پاکستان یا عمران خان کی حکومت ہونے والی حکومت ایران کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات قائم کرے گی, اور بالخصوص خصوصاً بالخصوص یہ جو اپنا گیس لائن گیس پائپ لائن ہے اور وہ جو بجلی کی لائن ہے, کیا اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا اس کی امریکہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایران کے ساتھ تعلقات استوار کرے گی؟ بہت شکریہ.
بہت شکریہ آپ کا جناب. شفیع صاحب ہیں ہمارے ساتھ چترال سے. جی شفیع صاحب.
السلام علیکم جی جاوری صاحب, بہت شکریہ کال لینے کا. اصل میں سوال میرا مہمانوں سے یہ تھا کہ اگر آئی ایم ایف جو ہے اس شرط پہ قرضے نہیں دیتا ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ چائنا کو ادا نہیں کیے جائیں گے, چائنا کے ساتھ بات کیا جا سکتا ہے, کوئی دو تین مہینہ جو ہے وہ ٹائم دیا جا سکتا ہے, وقت کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ.
یہ ہمارے سننے والا ہمارے کالر سے بتا دیا تھا کہ یہ جو چیز تھی وہ قرضے ابھی بہت دیر میں میچیور ہوں گے. ہمارے تیسرے کالر ہیں طارق صاحب چونیا سے. محمد طارق صاحب.
جی جعفری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آپ
کو اور میرے معزز جو مہمان ہیں جعفری صاحب ان سے میرے دو سوال ہیں. اسد عمر صاحب نے جو مفصل وہ صبح پریس کانفرنس کی اس انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرضوں کی شرائط معاشی خطرہ سے زیادہ قومی سلامتی کا خطرہ ہے.
صحیح.
اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس وقت پاکستان پہ جو قرضہ ہے نا وہ 37.5 بلین ڈالر ہے. انہوں نے ایک اور بات اہم کہہ کر کہی, وہ تھی جان برگ کی تھیوری. انہوں نے کہا تھا کہ ہم قرضے زیادہ دیتے ہیں کیونکہ کچھ عرصے کے بعد یہ پیسہ قرض کر کے اشرافیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر ہمارے پاس. اب میرا معزز جو مہمان ہیں یوسف صاحب ان سے سوال ہے یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی توقعات پہ ان کے اوپر بہت توقعات رکھی اور بہت سی ایسی باتیں کی جو قابل عمل تھیں. اب جو جان برگ کی بک کا انہوں نے حوالہ دیا اس کی وضاحت فرما دیں, اور یہ جو خطرہ قومی معاشی خطرے سے بڑھ کر قومی سلامتی کا جو خطرہ ہے اس بات کی مجھے بھائی جان جعفری صاحب سمجھ ان کی نہیں آئی تھی, برائے مہربانی معزز مہمان ذرا.
اصل میں میں یوسف صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, وہ شاید کسی میٹنگ میں تھے, تو انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو ہم ڈیفینیٹلی اس کا کلیریفیکیشن دے دیں گے. آپ کی کال کریں گے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محمد شفا صاحب ہیں چترال سے. جی شفا صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام.
جعفری صاحب میرا عرض یہ ہے پاکستان کئی دفعہ بڑے بڑے بحرانوں سے نکل چکا ہے, یہ جو یہ خطرہ جو ہے اندر سے, یہ ہمارے جاتی عمرہ والے ہو گئے, بنگالا والے ہو گئے, ہمارے وہ کراچی والے بلاول ہاؤس والے, کوئی ایسا دوست نہیں ہے پاکستان کا, پاکستانیوں کا, ہمارا کہتے ہیں 90 تقریباً 20 15 20 کو عوام کا, غریبوں کا کوئی دوست نہیں ہے وہاں سے, کوئی آ کے ان کے جو ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں.
جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی بہت شکریہ آپ کا. شمیم خان صاحب مردان سے.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
سر یہ میں نے عرض کر رہا تھا کہ جیسے ترکی اور چائنا نے امریکی سینکشن کو مسترد کر دیا ہے, کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی جانب سے نہیں ہے, صرف امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہے, اس کی جانب سے ہے, تو کیوں نہ پاکستان بھی اپنے تحادیوں کا ساتھ دیتے ہوئے نیٹو سپلائی بند کر دے اور امریکہ کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے ایسی حرکتیں نہ کر سکے.
چلیے ٹھیک ہے. اب وہ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب قاسم شاہ صاحب گلگت سے جو کہ صحافی ہیں, اور نسیم گلگتی صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ایک رہنما ہیں, اور گلگت سونے گل مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس وقت, ایک آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں. ہم گفتگو کریں گے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تو گلگت بلتستان میں اسکولوں پر حملے ہوئے ہیں اور مزید دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے ہیں, اور گلگت بلتستان جو ہے وہ گیٹ وے ہے اس وقت تو سی پیک کا. ہم گفتگو کریں گے نسیم گلگتی صاحب سے جو سوہنی گلگت تو سوہنی وطن گلگت بلتستان کے چیئرمین ہیں. یہ بتائیے نسیم صاحب کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟
جعفری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جیسے آپ کو معلوم ہے آپ نے ذکر بھی کیا اس کا سی پیک کے حوالے سے, گلگت بلتستان اس وقت برننگ ایشو پہ ہے, اور دوسری بات گلگت بلتستان میں دیمر کے مقام چھاس کے مقام پر یہ باشا ڈیم بننے والا ہے.
جی
تو پاکستان کے دشمن کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ دونوں چیزیں کامیابی سے ہمکنار ہوں, اور اس سے پہلے بھی کچھ واقعات اسی ایریا میں ہوئے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے یہ دیمر اور دار التنیر کا علاقہ جو ہے یہ کوہستان سے ملحق ہے, اور وہاں سے اب سوات یا وانا سے جتنے آپریشن کلیئر ہو گئے ہیں یہ ایک سافٹ کارنر ہے. اب گورنمنٹ آف پاکستان کو شروع سے اس پہ نظر رکھنی چاہیے تھی. جب فریش میڈو پہ ننگا پربت پہ حملہ ہوا اور دہشت گردوں نے 11 جو ماؤنٹینئرس کو مار دیا, پھر بسوں سے اتار کے لوگوں کو مارا, اور لولو سر کا واقعہ ہو گیا, تو اس وقت سے انہوں نے ان کو چاہیے تھا کہ بھائی وہاں کوئی قانون کی بالادستی قائم کرے. اب وہاں چونکہ یہ دونوں ایشوز چل رہے ہیں تو جو دہشت گرد ہیں وہاں کے کچھ پورے مقامی لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں, کچھ لوگ مقامی لوگ انوالو ہیں, اور یہ پاکستان کا سی پیک اور دیمر باشا ڈیم کا جو ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پچھلی دفعہ میں نے دیکھا تھا, اپنے بیان سنا تھا اپنے سی ایم صاحب کا کہ بھائی وہاں فوجی آپریشن کا جواز نہیں ہے.
اچھا,
میں سی ایم صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وانا اور سوات میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن ہو سکتا ہے
تو وہاں بھی ہونا چاہیے. صحیح ہے,
وہاں پہ کیوں نہیں ہونا چاہیے.
صحیح ہے. اچھا, قاسم شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قاسم شاہ صاحب یہ فرمائیے,
جعفری صاحب میں ایک اور برننگ پوائنٹ پہ آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. اب یہ
شارٹ کیجیے گا, ٹائم بہت کم ہے میرے پاس. جی,
یہ گلگت تک پھیلے گا, اس کا حکمرانوں کو اس کا ہوش کے ناخن لینے چاہیے, گلگت تک پھیلے گا.
صحیح. قاسم شاہ صاحب یہ بتائیے کیا صورت حال ہے وہاں پر اس وقت.
جی جعفری صاحب, یہ 14 اسکول جلائے گئے تھے, یہ دیامر کا ایریا ہے جس میں تقریباً 3 تحصیلیں ہوتی ہیں, ایک تحصیل دارل ہے, ایک تحصیل تانگیر ہے, ایک تحصیل چلاس ہے. تو ان میں جو اسکول جلائے گئے تھے یہ کاروائیاں ہو گئی رات کو 12 بجے سے 2 بجے تک.
اچھا, پھر بعد میں بھی کچھ واقعات ہوئے
ان کو جلانے کے بعد؟ یہ ایک دن میں ہی 2 گھنٹے کے اندر اندر ہو گئے.
اچھا, پھر بعد میں اور بھی واقعات ہوئے
دیامر میں؟ اس سے قبل 2-3 جو اہم واقعات جس طرح سے پہلے نسیم صاحب نے بتایا, اس طرح کے واقعات ہو چکے تھے. جو بڑا واقعہ تھا, آپ کو پتا ہے کہ ننگا پربت میں جو ہمارے وہ ماؤنٹینئر تھے ان کو مارا گیا تھا. اس کے بعد پھر آرمی کے ایک کرنل اور ایس ایس پی تھا وہاں پہ, ان کو جو چلاس کے اندر مارا گیا تھا, اور ان کی ذمہ داری بھی تحریک طالبان نے وہاں ایکسیپٹ کی تھی.
اچھا, آپ کیا صورتحال ہے
پھر یہ ان کے خلاف؟ جی جناب,
اب کیا صورتحال ہے؟
اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ یہ مقامی جرگہ اور وہاں کے جو یہ جو دیامر کا علاقہ ہے یہ قبائلی طرز کا علاقہ ہے. آپ سمجھتے ہو کہ جس طرح سے سوات ہو گیا, دیر ہو گیا, کوہستان ہو گیا, اس طرح کا ایریا ہے. یہ کوشش کر رہے کہ یہ مقامی جو ہماری جیسی گورنمنٹ ہے یہ جرگے کے ذریعے اس معاملے کا حل چاہتے ہیں, کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے مقامی جرگہ جو بھی دہشت گرد اس معاملے میں انوالو ہے وہ حکومت کے حوالے کرے. تو یہ اس سلسلے پہ ابھی اس وقت جو سی ایم گلگت بلتستان حفیظ الرحمان کل دیامر تشریف لے گئے تھے, ایک جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں دیامر رینج کے جو ڈی آئی جی ہے گوہر نفیس صاحب اس کی سربراہی میں وہ بھی تحقیقات کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایک دم جو آرمی کے ذریعے آپریشن نہ کیا جائے, کیونکہ وہاں آئی ڈی پیز ہوں گی, ان کو بھی سنبھالنا ہے. یہ معاملات تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے ہم جرگے اور جو مقامی عوائدین نے پہلے بھی اس کی مخالفت کی تھی, اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ جو وہ مقامی شہری ہے وہ اس دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں, وہ بھی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی دہشت گرد ہے ان کو فل فور گرفتار کیا جائے.
اچھا, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر سید نذیر صاحب. بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب, یہ بتائیے کہ جو گلگت بلتستان ہے وہ گیٹ وے ہے سی پیک کا, کیا خطرات آپ کے خیال میں لاحق ہو سکتے ہیں؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے تو یہ ایک گیٹ وے ہے اور بہت سینسیٹیو ایریا ہے. ایک تو پہلے وہاں پر سیکٹیرین وائلنس ہوتا تھا کمیونٹیز کے درمیان, اس کے علاوہ وہاں پر ٹورسٹ جو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ماؤنٹینئر ٹیمیں جاتی تھی ان کو بھی پہلے نشانہ بنایا گیا تھا, اور اکے دکے واقعات اس طرح کے وائلنس کے ہوتے تھے. البتہ سیکٹیرین ایلیمنٹ زیادہ تھا, لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے کہ گرلز اسکولز کو उन्होंने सिस्टमेटिकली प्लानिंग के साथ टारगेट किया है। तो लगता ये है कि एक तो एजुकेशन के खिलाफ जो माइंड सेट है वो सामने आ रहा है, दूसरी बात ये है कि वहाँ पर एक किस्म का इसकी वजह से काफी लोगों में फिर खदशात बढ़ जाते हैं, एक गवर्नमेंट रेट चैलेंज हो जाता है, और तीसरी बात ये होती है कि कम्युनिटी ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। तो इससे उन्होंने इस एरिया को एक इनसिक्योर एरिया के तौर पर पेश करना है, और वो मिलिटेंट्स का जिससे भी वो ताल्लुक रखते हों उनका टारगेट है। तीसरी बात यह है कि इंडिया का भी एतराज है कि यहाँ से जो सीपैक गुजरता है वो चाइना को भी उन्होंने कहा है, पाकिस्तान को भी, कि ये डिस्प्यूटेड या मुतनाज़ इलाका है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर बादशाह बयानी डैम उसके लिए जो चंदा जमा हो रहा है, तो चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे कि ये उन पर हमला जो हुआ है तो हमारे चंदे की वजह से, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं, तो वो भी एक मुतनाज़ सिलसिला मतलब के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है।
अच्छा,
बात ये है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए बढ़ते जा रहे हैं, और जो खुदा न खास्ता अगर ये फ्रंट खोला गया और यहाँ पर मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ, लोग डिस्प्लेस हुए या फिर हुआ, तो फिर वहाँ एरिया भी इस तरह है कि नुकसान काफी होगा, लंबा होगा, और पाकिस्तान का एक नए फ्रंट का और फिर ब्रेक का और भी मतलब डिलेल होने का भी खतरा है। तो होपफुली कि उसको लोकल तरीके से डील करके और स्पेशली कम्युनिटी पुलिस के जरिए उसको करके तो बिल्कुल अनबोर्ड लेकर जो भी कार्रवाई करना है उससे जरिए किया जाए, तो फिर कुछ मेरा ख्याल जरा सक्सेसफुल भी होगा और लोगों को तकलीफ आम लोगों को भी नहीं होगा।
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब का आपका, और सामीन हम चलते हैं अपने आखिरी और इंटरनेशनल मौजू की जानिब। आपने ख़बरों में सुना होगा कि अमेरिका ने रूस के ख़िलाफ़ नई पाबंदियां आयद करने का फ़ैसला किया है। उधर रूस ने भी जुमरात के रोज़ यानी आज ये बात कही है कि वो भी अमेरिका के ख़िलाफ़ जवाबी पाबंदियां आयद करने का इरादा रखता है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं मोहतरमा सहर खान साहिबा, जिनका ताल्लुक केटी इंस्टीट्यूट से है, और प्रोफेसर फैज़ान हमारे साथ हैं बफलो यूनिवर्सिटी से, उनका ताल्लुक है। सहर साहिबा, आप से आगाज़ करूंगा, ये बताइए कि जो पाबंदियां अब अमेरिका लगा रहा है उस जासूस को जहर दिए जाने के सिलसिले में, इसे बरतानिया में जहर दिया गया और ये सिलसिला काफ़ी देरों से जारी था बैक एंड फोर्थ, क्या इम्पैक्ट होगा उन पाबंदियों का? सिर्फ इतना ही होगा कि रूस भी जवाबी पाबंदी आयद करेगा, या इससे आगे बढ़कर बैन अल-अक़वामी सतह पर भी कोई रिएक्शन होगा इसका?
जी राकेश, बहुत अच्छे सवाल है। बाकी जो सदर ट्रंप है वो एक ब्रॉड फॉरेन पॉलिसी डेवलप करने के बजाय वो हर मुल्क के ऊपर सैंक्शंस डाल रहे हैं, और ये हमने नोट किया है कि खास तौर पे जैसे फरवरी इस साल के फरवरी के महीने में अमेरिका ने सिर्फ नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन नहीं डाले बल्कि कोलंबिया, लिबिया, कॉन्गो, पाकिस्तान, सोमालिया, फिलीपींस, लेबनान और मुल्कों पे भी सैंक्शन डाले हैं। तो जैसे रूस के ऊपर ये सैंक्शन करना ये जैसे कोई नई बात नहीं है। ऊपर से फिर जो सैंक्शन जो आइडिया है सैंक्शन का ये भी काफी आप समझे एक 200 सालों से चल रहा है काम, और बहुत रिसर्च हुई है, कुछ सैंक्शन काम करते हैं कुछ सैंक्शन काम नहीं करते हैं। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल ये है कि अगर उन्होंने रूस के ऊपर सैंक्शन डाले तो रूस जो है वो केमिकल वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा, और रूस का जो है वो अपना वो अपने बिहेवियर में तब्दीली लेकर आएगा, खास तौर पर उन लोगों की तरफ जो एक्स स्पाइज हैं। तो अब बाकी सैंक्शन जो है वो इकोनॉमिकली तो मुल्क को तकलीफ देते हैं, लेकिन जहां तक बात होती है कि वो किसी मुल्क की बिहेवियर के अंदर तब्दीली लेकर आए उससे वो ज्यादा नाकाम होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो सैंक्शन सदर ट्रंप ने डाले हैं रूस के ऊपर ये एक दिखावे के लिए है कि अमेरिका जो है वो रूस के ऊपर सैंक्शन डाल सकता है, और क्योंकि सैंक्शन वाकई बहुत एविडेंस है इसके बारे में कि सैंक्शन जो है वो इतने कामयाब नहीं होते, तो ये एक लिहाज से सदर ट्रंप के लिए एक अच्छी बात की है, क्योंकि वो सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ ताल्लुक बेहतर रखना चाह रहे हैं और कुछ और करने के बजाय उन्होंने सोचा कि सैंक्शन किए जाए। तो मेरे ख्याल में ये सैंक्शन जो है वो रूस की बिहेवियर में तो कोई तब्दीली नहीं लेकर आएंगे, और नथिंग एल्स मुझे तो ये लगता है कि ये सदर ट्रंप जो है एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन बनाने के बजाय वो हर बात पर सैंक्शन इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा प्रोफेसर फैजान, ये बताइए कि जैसा कि अभी सहर साहिबा भी कह रही थी कि पुतिन साहब से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ट्रंप साहब के, اور وہ ظاہر ہے کہ ان سینکشنز کے حق میں بھی نہیں ہے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں انتخاب کا سال ہے, مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں, تو کیا یہ اس قسم کے سینکشنز, جبکہ کانگریس اس بات پر مصر تھی, امریکہ میں اس انتخابی سیاست کے اوپر اثر انداز ہوں گے کسی طور پر؟
جی جعفری صاحب, سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار. اصل میں جو آپ کا اندازہ کچھ صحیح ہے کہ اس میں اس کی ایک سیاسی کنزمپشن ہے, پولیٹیکل کنزمپشن ہے ان اعلانات کی اس وقت, کیونکہ جیسے ابھی محترمہ نے بھی فرمایا کہ جو اس کا بہت زیادہ اثر جو ہے وہ رشیا نہیں لے گا, کیونکہ جب کہ پبلکلی رشیا کی اتھارٹی کو یا کسی بھی ملک کی اتھارٹی کو یا ان کی عزت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ ایک ڈیفائنٹ پوزیشن دیتے ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بند دروازوں کے پیچھے کیا بات چیت ہو رہی ہے اور کون کس سے کیا بات کر رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سینکشن ہیں یہ رشیا کا ڈیٹرمینیشن اور زیادہ مضبوط کریں گے کہ ان کو ایک الٹرنیٹو جو ہے وہ ڈھونڈنی ہے, اکانومی جو کہ امریکہ کی ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اس وقت یہ سوچ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, نہ صرف روس میں, چائنا میں اور دوسرے ممالک میں, بلکہ امریکہ کے جو اتحادی ممالک ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک الٹرنیٹو اکانومی کی ضرورت ہے, ورلڈ اکانومی کی, جو پوری قانونی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ امریکہ پہ بہت زیادہ ڈپینڈ نہ کرتی ہو, کیونکہ جو پالیسیز آ رہی ہیں واشنگٹن سے وہ چاہے پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ہوں, ان پالیسیز کی وجہ سے بہت سے ممالک جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں یا وہ جو ہیں وہ سے ان کا افیکٹ جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے محترمہ سہر صاحبہ کہ اگر یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں اور جو جوابی پابندیاں بھی لگتی ہیں, لیکن یہاں پر جو تحقیقات چل رہی ہے مولر صاحب کی, وہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گی سچویشن کو؟
میرے خیال میں زیادہ امپیکٹ نہیں کرے گی. دیکھیے جو میولر کی جو انویسٹیگیشن ہے, میولر کے سامنے بہت زیادہ آبسٹیکلز سامنے آئے ہیں, اور صدر ٹرمپ نے بھی جب بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے میولر کی انویسٹیگیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, یا یہ کہا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن جو ایک وچ ہنٹ ہے, تو اس طرح کی باتیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلتی جا رہی ہیں. میرے خیال میں جو میولر صاحب ہیں وہ اپنی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ بالکل کنٹینیو رکھیں گے, کیونکہ ان کا ایک ہی گول ہے یہ دکھانے کو کہ روس کی کتنی انٹرفیئرنس تھی امریکی الیکشن میں. تو یہ گول کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن جہاں تک یہ سینکشن کی بات ہے, میرے خیال میں اگر یہ سینکشن ابھی 15 دن بعد ہوں گے یہ سینکشن, اور اگر یہ کامیاب ہوئے تو شاید ہم کچھ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن شاید صدر ٹرمپ کو کچھ کہیں ان سینکشنز کے بارے میں. لیکن جہاں تک میولر کی انویسٹیگیشن ہے وہ انویسٹیگیشن چلتی رہے گی, اور بلکہ آئی تھنک اف نتھنگ ایلس یہ ایک اور موقع ملے گا میولر کے لیے کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کو زیادہ طاقتور کریں, اور کیونکہ یہ سینکشنز بھی روس کے لیے ذرا عجیب سے سینکشنز ہیں, تو ایک لحاظ سے گیوز ان الٹیریئر موٹیو کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے روس پہ سینکشنز کیوں ڈال رہے ہیں.
پروفیسر فیضان, میرے پاس ایک منٹ ہے, یہ بتائیے کہ یہ سینکشنز امریکہ کے انتخابی سال میں کون سی پارٹی کے ایڈوانٹیج میں ہوں گی؟
جی اس وقت تو یہ ریپبلکنز کے ایڈوانٹیج میں ہوں گی, مگر اس کا کریڈٹ ڈیموکریٹس لیں گے, کیونکہ یہ ان کا پریشر تھا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو چیلنجز ہیں اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ان کا رشیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کی کیمپین پاک صاف ہے, اس لیے وہ رشیا پہ ان کو یہ اپیئر ہونا ہے, یہ امیج دینا ہے کہ وہ بہت ٹف ہیں رشیا کے ساتھ, اور رشیا کے ساتھ وہ سختی سے پیش آ رہے ہیں, اور یہی وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں ان انتخابات میں, تاکہ ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ان کی پولیٹیکل بیس پہ قائم رہے.
اور آپ ہی سمجھتے ہیں کہ جب انتخابات ہو جائیں گے یہ مڈ ٹرم, تو اس پالیسی میں کوئی ریلیکسیشن آئے گا؟
یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈیموکریٹس جو ہیں وہ میجورٹی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت زیادہ ولنریبل ہوں گے, اور ان کی پالیسیز کو اور زیادہ وہ اگریسو ہوں گے رشیا کی طرف ڈیموکریٹس, اور یا پھر ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ وہ رشیا جو ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے, اور ان کو انتہائی اگریسو سٹیپس لینے پڑیں گے تاکہ ان کی جو پولیٹیکل
ساکھ ہے وہ برقرار رہے. جی بہت شکریہ پروفیسر فیضان اور محترمہ سہر صاحب آپ کا. ہمارا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد، اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پاکستان میں احتساب کا عمل بظاہر ایک سلسلے کے ساتھ جاری ہے، جس کی ایک مثال سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کا کیس ہے، اور اب سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تارپور کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات ہیں۔ ان رہنماؤں کے علاوہ بھی کچھ اہم سیاسی اور فوجی شخصیات کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ احتساب کا یہ سلسلہ بظاہر کہاں تک جاتا دکھائی دیتا ہے، اور پاکستانی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہماری ساتھی سعدیہ اسد نے ماہرین سے اس بارے میں گفتگو کی ہے۔
سینئر صحافی عارف نظامی کا کہنا ہے کہ احتساب کے لفظ سے جو تصور سامنے آتا ہے وہ بدعنوانی کے خلاف اٹھائے جانے والا ایک مؤثر قدم ہے جو کسی بھی شخصیت سے اس کے ناجائز اور کرپٹ اعمال کی جواب دہی ہے، لیکن آج کل جو سلسلہ چلتے وہ دیکھ رہے ہیں اس سے انہیں کچھ تحفظات ہیں۔
جس انداز سے میاں نواز شریف کو کسی ٹیکنیکل ایشو پہ بھی ریلیف نہیں ملی، احتساب کورٹ سے مسلمان کے جن کو الگ کر دیا گیا، ریفرنسز کو یا کوئی اور جیکشن ہے وہ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح جو ٹائمنگ ہے زرداری صاحب اور ان کی انتخاب، یہ بینکنگ کا مسئلہ ہے، اور یہ آگے میرا خیال ہے کہ جہاں تک یہ دیکھتا ہے یہ کیس کسی کورٹ میں چل رہا تھا، لیکن یکدم یہ بھی نیا وارٹ کیس میں، اور پھر ایف آئی اے تھی، پھر ایف آئی اے میں جا کے کورٹ کا دروازہ تک پکایا کہ یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو چوری اور اس کو ہم پکڑے ہیں۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ اب احتساب ایک ادارہ تو نہیں کر رہا نا، اب تو احتساب کورٹ بھی اس سے شامل ہو گئے ہیں، ہر عدالتیں بھی اب یہ کام کر رہی ہیں۔
عارف نظامی کہتے ہیں کہ اس احتساب سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اوقات کار تو یہی اشارہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سیاسی تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر عبد السراج اسے ایک مثبت قدم قرار دیتے ہیں۔
جہاں تک احتساب کا تعلق ہے اور یہاں پر جو عدالتوں کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں، پاکستان میں اس سے پہلے تو اس قسم کی باتیں بالکل نہیں تھی، اور میں تو اوور آل یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ اور بھی ایسی چیزیں ہوگی جو بالکل سامنے نظر ابھی نہیں آ رہی، لیکن کسی حد تک میں بہتری نظر دیکھ رہا ہوں، اور اس سے بہت زیادہ لوگ الرٹ ہوئے، اس کے جو اثرات ہیں وہ بہتر مجھے نظر آ رہے ہیں۔
پروفیسر ڈاکٹر عبد السراج کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیب اور عدالتوں کا عمل لوگوں میں احتساب کا خوف پیدا کر رہا ہے،
لیکن میں اوور آل اس کا امپیکٹ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے احتساب چل رہا ہے کافی عرصے سے، اور عدالتیں کسی حد تک ایک ایک چیز کو سو موٹو بھی لے رہے ہیں، ایکٹیویزم نظر آ رہا ہے اس میں، لیکن لوگ اب ڈر رہے ہیں، لوگ ابھی اس طرح کرائم نہیں کر رہے، پیسوں کی فائنانشیل جو مسائل جو پاکستان میں پہلے تھے اس میں بے انتہا
کمی آئی ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، احتساب کا خوف لوگوں کو بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے روکنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور اسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ان کے خیال میں اس میں ایک کباہت یہ ہے کہ جو لوگ واقعی ان تمام بدعنوانیوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ بھی یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، اور ارد گرد کا ماحول دیکھ کر لوگ یہ بات مان بھی لیتے ہیں۔ تاہم ماہرین اسے ایک مثبت قدم قرار دیتے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک، اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے، اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.